انکی بارگاہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چند کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، اور کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میں نعیم احمد عطاری بول رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، ایسا کہنا کیسا،
کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مرضی اگر ہم اس کو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، وہ چیز اللہ پاک کو پسند ہو۔ لیکن اگر ہم اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو عام طور پر یہ اس معنی میں استعمال کم ہوتا ہے کہ پسندیدہ معنی کے اندر، بلکہ عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا نہ چاہے یا چاہے، یعنی استطاعت و طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو یہی معنی اور اسی چیز کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ تو کفریہ معنی بن جائے گا کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر یہ ہو رہا ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر یہ ہو رہا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی کی اجازت سے پتا تک ہلتا ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کی مشیت تو یہی ہوتی ہے کہ اس نے اس کی اجازت اور اذن دے دیا ہوتی، یعنی طاقت دے دی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا یرضى لعباده الکفر، یہ وہی رضا کے الفاظ کے ساتھ ہے اور وہی مرضی والا معنی کے اندر ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں فرماتا، اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے کسی چیز کی مشیت کا ہونا اس کا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا وہ راضی بھی اس چیز سے ہونا یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ عربی کے اعتبار سے عام طور پہ ہوتا ہے،
یہ فرق عربی کے اعتبار،
جی ہاں، کیونکہ جب ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو عمومی طور پر یہ اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کی مرضی، آپ جائیں آپ نہ جائیں۔ اگر تو یہ رضا والے معنی میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ پاک کی رضا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ جملہ ایک لحاظ سے کفریہ بنتا ہے اور تاویل دور کی اس میں نکالی جا سکتی ہے، تو یہ جملہ ہرگز جو ہے وہ بولنا نہیں چاہیے۔
مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ کیا عورت بغیر محرم عمرے پر جا سکتی ہے؟
اس میں کوئی عمر کی بھی کسی طرح کی قید ہے؟ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید عمر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی قید نہیں رہتی۔
پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو محرم ہونا ہے، یعنی شوہر ہو یا کوئی اور محرم ساتھ ہو، یہ سفر کے لیے شرط ہے کہ جب عورت شرعی سفر اختیار کرے گی کہ اپنے شہر سے وہ ایک دن کی مسافت، یعنی تقریباً سمجھے کہ 30 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اتنی مسافت پر جب اسے جانا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ عمرے کے ساتھ یا حج کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی عمرے کا سفر یا حج کا سفر کوئی عورت اختیار کر رہی ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہو جائے کہ اس کا محرم ہو، ورنہ بھلے وہ امریکہ جا رہی ہے یا افریقہ جا رہی ہے یا کسی اور ملک میں جا رہی ہے تو وہاں اس کو اجازت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ سفر جو بھی شرعی ہوگا اپنے شہر سے وہ اختیار کر رہی ہے، اس کے لیے محرم کا ہونا یہ شرط ہے۔ تو اول تو
شرعی سفر 92 کلومیٹر،
92 کلومیٹر 3 دن کا سفر ہوتا ہے، لیکن جو عورت کے لیے ممانعت ہے وہ ایک روایت کے اندر 1 دن کی بھی ہے، تو وہ 30 کلومیٹر تقریباً بن جائے گا، تو اس کی بھی اجازت یہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس سے بھی کم راستہ ہے لیکن راستہ پر خطر ہے کہ جہاں عورت کے لیے عزت کے لالے پڑ سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اول تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس میں عمر کی قید نہیں ہے، عورت جو بھی بالغہ ہو گئی یا بلوغت کے وہ قریب پہنچ گئی کہ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اب اس کے لیے بہر صورت محرم کا ہونا شرط ہے، چاہے اس کی کتنی ہی سال کی عمر ہو جائے، 100 سال کی بھی ہو چکی ہے تو بھی حکم شرع اس کے لیے یہی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی عمرے سے اس کا تعلق،
عمرے حج سے تو ویسے ہی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تعلق اصل سفر سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے سفر اختیار نہ کرے۔
ٹھیک ہے، اچھا حرمین طیبین میں جو پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ بعض اوقات یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کا محرم وہاں پہنچ چکا ہے، پہلا عمرہ بھی ادا کر لیا، اب دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے، لیکن وہ محرم عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب وہ ایک جیسے بھی گروپ وائز ہیں یا کچھ افراد ساتھ ہیں تو یوں ان کے ساتھ، اور سفر بھی بالکل ایک سیو ہے تو عمرہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جب وہاں پہنچ گئے تو اب جیسے مسجد عائشہ جاتے ہیں،
جی ہاں،
تو مسجد عائشہ یہ قریب ہی ہے، دور بھی نہیں ہے، اور اب تو مکے کے اندر ہی آتی ہے،
10 کلومیٹر
تقریباً، مسجد حرام سے 10 کلومیٹر،
جی جی،
ورنہ تو وہ مکے کی حدود کے اندر ہی اب شامل ہے، تو یعنی اب جب وہ وہاں سفر اختیار کرتی ہے تو کوئی ایسا خطرے والا معاملہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب کہ وہ گروپ کے ساتھ جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ شرعی سفر تو ہے نہیں، اس لیے وہاں شرعی اعتبار سے جانے میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہر ایک کے اپنے اعتبار سے ہوگا، بعض اوقات جو ہے وہ جا رہی ہے اور گروپ ایسے افراد کا ہے کہ جن کی طرف سے عزت کے خود لالے پڑ سکتے ہیں، یا پھر عورت ہی جو ہے وہ بیچاری اتنی بھولی بھالی اور سیدھی سادی ہے کہ اس کا جانا خطرے والا ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کو جانے سے منع ہی کیا جائے گا کہ محرم ہی اس کے ساتھ جائے، بھلے وہ عمرہ نہیں کر رہا۔
ٹھیک،
ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کوئی مسجد جعرانہ چلا گیا یا مسجد عائشہ چلا گیا تو اب چونکہ اس کے اوپر عمرہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، مسجد جعرانہ ہو یا مسجد عائشہ ہو، یہ دونوں میقات کی حدود کے اندر آتی ہیں، جب وہ میقات کی حد کے اندر آتی ہیں، میقات آپ نے کراس کیا ہی نہیں، میقات سے باہر آپ نکلے ہی نہیں، تو اب آپ پر عمرہ کرنا یہ لازم نہیں ہو گیا۔ ہاں چونکہ یہ حرم کی حدود سے باہر ہے تو یہاں اجازت ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں جو ہے اس کو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر جانا پڑے گا، تو جب حرم سے باہر وہ جائے گا تو وہاں سے وہ احرام باندھ سکتا ہے، لیکن جب تک میقات کو کراس نہیں کیا اس وقت تک عمرہ اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ اب واپس آنے کے لیے وہ احرام باندھے۔ تو یہ مسجد جعرانہ اور مسجد عائشہ دونوں میقات کی حد کے اندر ہیں، جو یہاں گیا اس کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمرے کا احرام باندھے۔ لہذا اگر مرد ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹا ہے والدہ کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کا ارادہ نہیں ہے کہ میں عمرہ کروں،
ٹھیک،
والدہ چاہتی ہے یا اہلیہ چاہتی ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھے، تو وہ وہاں سے باندھ سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، اور ویسے بھی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں،
بالکل،
مسجد عائشہ گئے ہیں یا جیرانہ کے مقام پہ گئے ہیں اور واپسی پہ آ گئے،
جی ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس اعتبار سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہاں سے عمرہ کیا، تو اس مقام کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔
جی مزید سوال،
کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پر ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بتانے والا موجود ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس سے معلوم کریں گے کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے، اگر نشانیوں کے ذریعے جیسے وہاں پر کوئی محراب وغیرہ مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کے قبلے کی ڈائریکشن معلوم کریں گے اور قبلہ اور نماز ادا کریں گے، اور اگر اس کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن کوئی ڈیوائس ایسی موجود نہیں ہے، نہ ہی آپ سورج کی ڈائریکشن کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ستاروں کے ذریعے بھی معلوم نہیں کر سکتے، یعنی سارے جو اسباب ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، تو اب شریعت مطہرہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ غور و فکر کریں کہ قبلہ کس طرف ہوگا، جہاں آپ کا ذہن جمتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے اسی طرف رک کر کے آپ نماز ادا کر لیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، بغیر غور و فکر کے اس وقت نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کیے بغیر نماز ادا کر لی اور قبلے کے خلاف ادا ہوئی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی، آپ کا ذہن جمع کہ اس طرف قبلہ ہے اور آپ نے نماز ادا کی، تو آپ کی نماز ہو گئی، اگرچہ بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، غور و فکر یعنی تحری اس سے ضروری،
تحری سوچے گا کہ غور کرے گا کہ بھائی اس طرف قبلہ کس طرف ہے، اس طرف ہو سکتا 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 ہے، اب جہاں ذہن جمع اسی طرف اس نے رخ کرنا ہے.
اس کے کچھ قرائن بھی، جیسے پاکستان میں تو ہم مغرب کی جانب ہے،
وہی میں نے آج کو دیکھے جو بھی اس کے ذرائع ہیں اس پر قدرت نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ حکم ہوگا.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میرا مختصر سے سوال ہے کہ قرآن پاک کو تصاویر والے اخبار کے ساتھ جو وہ دفن کرنا کیسا، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر نابالغ حج کر لے تو بالغ ہونے کے بعد پہلے والا حج کفایت کرے گا اسے یا دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا؟
ٹھیک ہے جی، تصویر والے رومال اور قرآن پاک اسی میں،
اخبار وغیرہ کہا کہ وہ الگ سے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو اس نے دفن کیا ہے، تو اس کا حکم تو یہ ہے، دیکھیں کہ یہ چیزیں دار و مدار ان کا ہوتا ہے عرف کے اوپر، کہ عرفاً اس کو بے ادبی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. تو اب جس انداز میں تدفین کی گئی ہے یہ دیکھیں گے، اگر تو قرآن پاک کے اوپر یہ اخبارات رکھ دیے، قرآن پاک نیچے ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بے ادبی کی صورت ہے. اور اگر قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھے بلکہ نیچے اسے رکھا، کیونکہ اس کے اندر بھی مثال کے طور پر کوئی مقدس نام لکھے ہوئے اور اس کو جدا کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے پہلے اس کو دفن کیا، اس کے اوپر قرآن پاک کو دفن کر دیا، تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا.
اور یہ لپیٹ دیتے ہیں اخبار میں ہی، اگر انہیں مقدس ہو اوراق کو یا ان چیزوں کو لپیٹ دیا،
تو پھر تصویر ہٹانی چاہیے، قرآن پاک کے اوپر پھر تصویر اس طرح آنی نہیں چاہیے.
صحیح. اچھا، اخبار میں ظاہر کچھ نہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا کچھ آیت یا ایسی کوئی چیز، اب یہ پورا کا پورا اخبار ہی کیا مقدس اوراق کے اندر ہی ڈالیں گے، کیا کرنا چاہیے؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا حصہ ہے
جی
اسے کاٹ کر ہی مقدس اوراق کے اندر ڈالیں، لیکن ایسا ہوتا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بالکل قریبی تصویر کے کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو جدا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، حتی الامکان تصاویر اور
ہٹا دیں،
بالخصوص بے پردگی والی ہوں تو وہ تو لازمی تصاویر
لازمی
وہاں سے ریموو کر دیں، ان کو ہٹا دیں. نابالغ نے حج کیا ہے، بعد میں بالغ ہونے کے بعد استطاعت آئی سب کچھ، کیا
جی دوبارہ اسے حج کرنا ہوگا؟ کیونکہ جو نابالغ ہے اس کے اوپر حج سرے سے فرض ہی نہیں ہے، یعنی وہ حجت الاسلام سے مشرف ابھی نہیں ہوا. جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے بعد جب استطاعت پائی جائے گی، اب اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہوگا، اب ادا کرے گا تو حج ادا ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس مسئلے کے تھوڑا ہٹ کر ہے کہ بعض اوقات بندہ بالغ ہے، اس کے پاس اپنی استطاعت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کسی دوسرے نے اس کو اتنے رقم دے دی
حج
یا اس کو سہولیات میسر کر دی کہ اس کا مثال کے طور پر پیکج کروا دیا پورا اس نے، اور رقم بھی اس کو دے دی کہ وہ آنا جانا سب کر لیتا ہے، اس نے جا کے حج ادا کر دیا، یا کوئی شخص تکلف کے ساتھ کسی بھی طریقے سے حج مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اس نے حج ادا کر لیا، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، ہے وہ بالغ، اس کا حج ادا ہو جائے گا. جیسے بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں ہوتی ہیں مختلف، وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے بعض اوقات حج کرواتی ہیں، قرآن دازی ہوتی ہے، کسی ایک کا نام آ جاتا ہے اور اس کو وہ حج کروا دیتی ہیں، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا حج ادا ہو گیا، نہیں فرض ادا ہو گیا، یا آئندہ ہمارے پاس استطاعت آئے گی تو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا. تو جو ایسے افراد ہیں بالغ ہیں اور وہ حج ادا کر رہے ہیں، ان کا حج ادا ہو جائے گا. البتہ یہ ہوگا یہ کہ جب یہ حج ادا کرنے جائیں گے تو ان کی نیت حج میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں، فرض حج ادا کر رہے ہیں. اگر فرض حج کی نیت سے کیا یا مطلق حج کی نیت سے کیا کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کا حج ہو گیا. البتہ خاص طور پہ کوئی نفل کی نیت کرتا ہے کہ میں نفل ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا نفلی حج ادا ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا. اور ویسے عام نیت جیسے ہوتی ہے تو وہ فرض کی ہوتی،
فرض قرار پائے گی، وہ
فرض قرار پائے گی،
یا تو خاص فرض کی نیت کی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں یا میں حج ادا کر
حج ادا کر رہا ہوں،
تو پھر اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
اور ایسے لوگوں کو بھی جن کو موقع مل رہا ہے تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں، فرض کی نیت کریں؟
اسی طرح کے شبہ بالکل فرض کی نیت ہی کرنا چاہیے ان کو، اور عام طور پہ کرتے لوگ مطلق نیت ہیں.
صحیح.
وہ نفل کا شاید ہی کسی کے ذہن کے اندر آتا ہو، لیکن بسا اوقات ان کو وسوسہ اور خیال یہ آتا ہے
جی ہاں
کہ پتہ نہیں ہمارا حج ادا ہوا یا نہیں ہوا.
اچھا، ایسا بھی ہے کہ ایک نے آگے پوچھا بھی تھا ایسے کہ ابھی پہلے کسی نے کرا دیا تھا
جی،
تو جیسے کوئی اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں
جی،
چلیں کام کاج کے لیے ہیلپ ہوگی، یا اس طرح کوئی کاروان والے بھی ایسے افراد کو بھی ہائر کر کے لے کے جاتے ہیں کہ وہاں وہ حجیوں کی خدمت بھی کریں گے اور ساتھ اپنا فریضہ بھی ادا کریں. اب وہی سب استطاعت ہو گئے دوبارہ، اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حج سے اپنے طور پہ وہ اطمینان نہیں ہو رہا، تو کیا کریں؟ مطلب
مطلق نیت کریں، یعنی جب جائے تو مطلق نیت کرے کہ میں حج ادا کر رہا ہوں.
وہ تو پہلا ہو گیا اس کا،
نہیں دوبارہ جب جا رہا ہے
اب دوبارہ اب
وہ تو ادا ہو گیا اس کا پہلے سے، لیکن وہ کہہ رہے میں دل مطمئن نہیں ہوا.
جی ہاں جی ہاں،
تو شرعی اعتبار سے تو اس کا دل مطمئن ہو جانا چاہیے.
صحیح.
جب شریعت مطہرہ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا حج ادا ہو گیا تو اب آپ کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے، لیکن اب جب بھی جائیں تو مطلق نیت کریں.
ٹھیک ہے، خالص نفل کے کرنے کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کا بالفرض اگر نہ بھی ہوا ہو تو ادا ہو جائے گا.
فرض حج زندگی میں ایک بار ہی ہے، اور جب بھی اللہ پاک نے آپ کو یہ طاقت بھی دی ہے، استطاعت بھی دی ہے، کسی طرح کا کوئی مرض بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو شریعت مطہرہ جس کو مانے اور رکاوٹ کہے، تو اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، تو اس میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. جلد سے جلد اپنے فرض حج کو ضرور ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حوالے سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، وعید بھی اس پہ فرمائی کہ جو شخص استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بھی کوئی کسی طرح کی رکاوٹ اور عذر بھی نہیں، اور پھر بھی وہ حج کے معاملے کے اندر وہ سستی کرتا ہے، حج کو ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے اب یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جو بھی افراد ہے، بعض اوقات اپنے کاروبار کی وجہ سے یا اپنے مکان کو مزید آگے بڑھانے کی وجہ سے، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، دیگر کئی ایسے آزار ہوتے ہیں، مفتی صاحب کیا کہیں گے جو اس طرح کے آزار عام طور پر ذہن میں رکھتے ہیں، اور اب حج جنہوں نے پچھلے سالوں میں نہیں کیا وہ یقیناً کچھ افسوس تو کر رہے ہوں گے کہ یار پہلے گورنمنٹ کے تحت اگر آج سے ہم 5-7 سال پیچھے چلے جائیں تو 2-2.5 لاکھ روپے تک بھی حج کا وہ پیکج مل رہا تھا اور ہو رہے تھے، اب وہی 10-11 لاکھ پہ چلا گیا. اب آگے مزید کوئی بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ دوبارہ 2.5 لاکھ پہ ہی آ جائے گا، تو آگے بڑھتا ہی جائے گا سلسلہ. تو یہ عذر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے ساتھ ہوتے ہیں، اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور سمجھایا ایسے افراد کو، یعنی یہ ایک تو قسمت کی بات ہوتی ہے، دوسرا علم دین سے دوری کی بات ہوتی ہے. کروڑوں اربوں پتی افراد ایسے نکل آتے ہیں کہ جنہوں نے حج ادا نہیں کیا ہوتا،
اللہ
دنیا بھر کو گھما ہوتا ہے، اور بسا اوقات عمرے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن حج کی ادائیگی کا ان کا ذہن نہیں بنتا. یہ نگران شورا نے بھی اور امیر اہل سنت نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر مدنی مذاکرے میں گفتگو کی ہے. بتایا نگران شورا نے کہ کئی مقامات پر جانا ہوا، وہاں بڑی بڑی پارٹیوں سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج ادا نہیں کیے ہوئے، تو پھر ترغیب دی، سمجھایا تو وہ تیار ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ آج کے دور میں حج کی ادائیگی کوئی وہ مشکلات نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتی تھیں، اور بالخصوص جو مالدار جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، تو جتنا زیادہ وہ پیسہ دیتے ہیں اتنی زیادہ سہولیات ان کو میسر بھی ہو جاتی ہیں. بہرحال تو حج کی ادائیگی سے ایسے افراد بسا اوقات قسمت کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی ان کی ہے، اور اس طرح یہ علم دوری سے، علم دین سے دوری، دین سے دوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اول تو ایسے افراد کے لیے پیسہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ہاں وہ طبقہ کہ جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، ایک بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی وسعت ان کے پاس ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ حج کی ادائیگی وہ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اب یہ لوگ جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں، تو تاخیر کرنے کی وجہ سے پھر یہ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو معاشی صورت حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ دن بدن اس کے اندر مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، بالخصوص جو اس سال کے معاملات ہیں.
جی ہاں.
تو جو نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کس قدر مشکلات اس حوالے سے سامنے آئیں کہ کتنے افراد جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور کتنے افراد نہیں جا رہے. تو اللہ پاک نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اول تو یہ جان لیں کہ آپ کے اوپر فرض ہے. بچیوں کی شادی اور اسی طرح گھر اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں حج کی ادائیگی کے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ان تمام چیزوں کو اللہ پاک پورا فرما دے گا. آپ کے ذمے جو ہے اللہ پاک کے فرض کی ادائیگی ہے، آپ اس فرض کی ادائیگی کریں. یہ سارے معاملات ضمنی ہیں، وہ نہ کرنے کے باوجود بھی بسا اوقات بلکہ بہت دفعہ نہیں ہوتے. اور جو لوگ اس طرح نیکی کے کام کر لیتے ہیں ان کے بظاہر ان چیزوں کے اسباب نہیں ہوتے، شادیوں کے، گھر کے، اللہ پاک اس کی برکت سے وہ مسائل حل فرما دیتا ہے. اور دوسرا حدیث پاک میں واضح طور پہ فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں وسعت دے گا. تو لہذا اس حوالے سے تو بالکل بھی سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، تو فوری طور پر حج کی ادائیگی.
ٹھیک ہے. اور عمرے پر بھی اس کو یعنی ترجیح دینی چاہیے.
بالکل. یعنی
ایسے یعنی اسی سفر میں کسی سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ ہم 5 سال سے لگاتار رمضان شریف میں ہی، بیچ میں جو رکاوٹ ہوئی کرونا سے اس کے بعد ہماری یہ 5ویں حاضری ہے۔ تو گفتگو میں خیر میں نے پوچھ بھی لیا کہ حج کا بھی فرض ادا کر چکے ہیں؟ نہیں نہیں وہ نہیں کیا ابھی تک، بس اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی جن سے گفتگو کریں تو یہ رزلٹ سامنے آتا ہے۔ یعنی ایک اپنا شوق ہے رمضان میں مدینہ دیکھیں مکہ دیکھیں، ہر مسلمان کا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس پہ بھی، حالانکہ رمضان میں کوئی نارمل خرچے تو نہیں ہوتے، اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، اگر اس طور پر دیکھیں تو اب کہاں 5 حاضریاں یہ اور حج نہیں ہے۔
دیکھیں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک یہ کہ حج کا فرض ہونا،
ٹھیک،
اب جیسے حج کی فرضیت کے لیے رقم اس وقت ہونا شرط ہے جب کہ قافلے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر جب فارم بھرے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور لوگ جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اینڈ ٹائم پر کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا، اس وقت جب کہ قافلے جب فارم بھرے جاتے ہیں،
ٹھیک،
تو اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چاہے آپ رمضان میں عمرہ کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آپ کے اوپر حج ادا کرنا یہ فرض ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے۔
اچھا اب کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم جو کرنٹ صورت حال ہے اس میں دیکھیں تو 5 لاکھ میں حج نہیں ہو رہا،
جی ہاں بالکل،
نا کم از کم 11 لاکھ سے تو سرکاری حج کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا۔ تو اب کسی کے پاس اتنی رقم ہے 5 لاکھ روپے، وہ جمع کر کے حج کے ایام سے پہلے پہلے یا اگلے سال تک 12-15 لاکھ روپے وہ جمع کر سکتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں جمع کر لوں گا اور حج پر چلا جاؤں گا۔ اب آپ اس کے مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے جمع کر لیں اور آپ حج کی فرضیت جو ہے وہ پہلے ادا کر لیں، آپ اللہ پاک نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں۔ لیکن اگر ایسا شخص یہ عمرے پر چلا جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہے اور عمرے پر جانے کی وجہ سے وہ حج کے فرض کو ادا نہیں کرتا تو پھر یہ غلط ہوگا،
ٹھیک، شرن بھی
جب اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تو پھر تو اس صورت میں اس پر لازم ہے نا کہ وہ حج کے لیے کوشش کرے گا، وہ کہے کہ جی میرے پاس ہے تو 12 لاکھ روپے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں بھر دوں گا تو مجھے رمضان میں جانا ہے عمرے پر، لہٰذا میں کیسے یہ پیسے بھروں، تو اب یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ ناجائز و گناہ کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کی فرضیت کو ادا کرے گا،
ٹھیک ہے۔ جی مزید کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، اس وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ استاد جنت میں کیا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ سوال ہے،
تو قرآن کی سری نصوص اس کے اوپر موجود ہیں، یعنی ایک نہیں 20 مقامات پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، کہ کہیں یہ ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون خالدین فیہا ابدا۔ اصل میں جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی ایک خوبی ہے یہی، دنیا کی نعمتیں کتنی ہی زیادہ ہوں، حد سے زیادہ نعمتیں ہیں، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ زوال والی ہیں،
زوال والی، ختم ہو جائیں گی،
ختم ہو جائیں گی، یعنی حد ہے ان کی، اس کے بعد اسے ختم ہو جانی ہے۔ اور جنت کی دوسری نعمتوں کے مقابلے میں جو ادنا نعمت ہے وہ بھی وہ ہے جو ہمیشہ رہے گی،
سبحان اللہ،
جنت کے اندر ہمیشگی ہے، ختم ہونے والی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ کھائیں گے جو پرندہ، جو بتایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ پرندہ کھایا ہم نے، خیال ہوا کہ یہ ہم نے اس کی ڈش کھانی ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ کھایا، کھانے کے بعد وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جنت کے اندر سب سے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔
یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، کیا فرماتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟
اصل میں دیکھیں اعلیٰ حضرت امام سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر جب کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اور اللہ کی ذات پر، اللہ پاک کی ذات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح سے حملے کیے جا رہے تھے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان علماء کے سرخیل تھے، ان علماء کے قائد تھے کہ جنہوں نے ان فتنوں کا زبردست مقابلہ کیا، اور اس انداز میں دین اسلام کی تشریح کو، جو حقیقی تشریح تھی، وہی دین اسلام کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کو آپ نے بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا، اور جو باتیں دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں، جو غلط عقائد، جو غلط نظریات دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اولیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، انبیاء پر، حتیٰ کہ اللہ کی ذات پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان کے بارے میں جس طرح کے غلط نظریات اور عقائد کو بیان کیا جا رہا تھا، ان تمام نظریات اور عقائد کا دلائل کے ساتھ آپ نے رد کیا۔ تو بالکل واضح طور پر اسلام کی صحیح تصویر کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کوئی نئی بات بیان نہیں کی،
یعنی ایسی نہیں کہ جو
ایسی صحابہ نہیں کہ جو آپ نے جو ہے اپنے طور پہ بیان کی ہو، اپنے انداز میں وہی باتیں کہ جو دین اسلام کی صحیح تشریح ہمیشہ سے علماء کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی بات کو آپ نے بیان کیا۔ اور آپ کی ان تعلیمات کو، جو تعلیمات آپ بیان کرتے رہے، جو چیزیں آپ بیان کرتے رہے، اس کو اس زمانے کے علماء نے بھی اور بعد کے علماء نے بھی تسلیم کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بات تو کر سکتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کون سی بات ہو کہ جس سے اختلاف کیا جائے گا، وہ بات بھی تو پیش کی جائے نا۔
جی
امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جانب سے کی ہی نہیں ہیں۔ آپ نے چاہے وہ عقائد کی بات میں تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا نا، بلکہ اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں وہ تو فروعیات کے اندر ہوتے ہیں، فقہی مسائل کے اندر ہوتے ہیں، عقیدہ تو مسلمانوں کا متفق علیہ ہے۔ کون اس بات کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ تو جب اعلی حضرت کے سامنے یہ بات کی گئی اور اس زمانے کے اندر یہ فتنہ برپا کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو نبی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آ جاتا ہے، یعنی امکان کی بات کی گئی، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دوسرے علماء نے دلائل کے دریا بہا دیے، تو اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جو ختم نبوت کے حوالے سے یہ گفتگو بھی کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا ممکن ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس مسلمان متفق ہو کر اس کا رد کریں گے، اس کو کفر قرار دیں گے، تو اس میں کیا اختلاف ہو؟
یعنی یہاں امکان بھی نہیں ہے،
امکان بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کو کے لیے جھوٹ کو ماننا، اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، تو اب اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے یہ بات کی جائے گی تو اس کا رد ہی کرے گا نا، اس کا جواب ہی دے گا، تو اس میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نعوذ باللہ کوئی شیطان اور ملک الموت کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھ کر بتائے، تو کون سا مسلمان اور خاص طور پہ کون سا عالم ہوگا جو اس کو کفر قرار نہیں دے گا؟ اس کو کفر ہی قرار دے گا۔ اسی طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے توہین والی بات کرے اور آپ کے علم کو طرح طرح کی غلط تشبیہات دے، تو پھر اس کے کفر ہونے میں کیا کون کلام کرے گا؟ کوئی کلام نہیں کرے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دین کے اوپر باتیں اس طرح کی آ رہی تھیں، اس کی جامع تشریح کر کے ان چیزوں کا رد کیا۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ عقائد و نظریات جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اس کے اوپر جو حملے کیے جا رہے تھے، اس کا دفاع امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور اس انداز میں فرمایا، وہ دلائل آپ نے پیش کیے کہ اس کے بعد کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ جس نے بھی کہا اس طرح کی باتوں کو، وہ کیا کھل کے اس طرح کی باتیں اب مسلمانوں کے درمیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ علماء نے، بالخصوص امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کا اس انداز میں رد کر دیا کہ اب چھاپنے کی بجائے چھپانا ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ رد نہ کیا جاتا تو چھپانے کی بجائے چھاپا جاتا۔ تو اب آنکھیں بند کیوں نہیں کی جائیں گی کہ جس نے ہمارے ایمان کی، عقیدے کی اس انداز میں حفاظت فرمائی؟ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جس انداز میں دین اسلام کی تشریح توضیح اور دلائل کے ساتھ جس انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے، پڑھنے والا جب بندہ آپ کی کتابوں کو پڑھے گا، آپ کے رسائل کو پڑھے گا، تو منصف ہوگا، انصاف پسند ہوگا، تو کبھی بھی آپ کی جلالت علمی سے انکار نہیں کرے گا، اور جب پڑھ لے گا تو کہے گا کہ ہاں واقعی ان کی ذات پر آنکھیں بند کر دینی چاہیے، مان لینا چاہیے۔ مصیبت، مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ ہے، پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ دور ہے سوشل میڈیا کا،
جی،
اور انسان ہمیشہ سے شہرت کا طالب رہا ہے، یا تو دولت کا طالب رہا ہے یا شہرت کا طالب رہا ہے،
اور یہ حب جاہ حب مال،
حب جاہ حب مال یہ ہمارے یہاں پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ ذریعہ ہے، بدنام ہو جاؤ تو بھی نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور کس اچھے طریقے سے کام کر لو تو بھی اگر نام ہو گیا تو ہو گیا، بدنام ہو کر نام جلدی ہو جاتا ہے ہمارے دور کے اندر، تو اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو کوئی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو یہ جو تصورات یہ خیالات جو ہیں یہ جاہلوں کے ہیں، جو اجہل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو تلمس ہی نہیں کیا، کبھی وہ بیٹھے ہی نہیں کسی استاد کے سامنے، باقاعدہ جو سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے پڑھنے کا، ہر فن کا ہر معاملے کا کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس علم کے افراد اس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کی بات کو اتھینٹک مانا جاتا ہے. یعنی اگر ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر پڑھے ڈاکٹروں سے گفتگو کرنا شروع کر دے، یعنی وہ ڈاکٹر ہو ہی نہ سرے سے،
خود اپنے طور پر کچھ پڑھ لیا میڈیکل،
پھر اس صورت میں کیا اس کی بات کو مانا جائے گا؟
اس کی سنیں گے بھی نہیں.
مسئلہ یہ نا سب سے بڑا کہ آپ کو ڈاکٹری پڑھنی ہے، آپ کس سے پڑھیں گے؟ میڈیکل پڑھنا ہے، میڈیکل میں داخلہ لینا ہے آپ کو، تو آپ کس سے کہاں داخلہ لیں گے؟
جو بھی اسی فن کے،
اگر بالفرض ہمارے دور کی بات کریں ہم، تو ہمارے دور میں چونکہ مدارس کے اندر عمومی طور پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے،
صحیح،
کوئی بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی جامعہ میں نہیں جائے گا،
ہاں مدرسے
میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کہاں جائے گا؟ میڈیکل کالج کے اندر جائے گا.
ٹھیک ہے،
کسی کو انجینئرنگ پڑھنی ہے وہ میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا، وہ انجینئرنگ کالج کے اندر ہی جائے گا، وہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرے گا. فزکس پڑھنا ہے، فزکس کے استاد سے پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو بایولوجی کے استاد سے نہیں پڑھے گا. میتھ پڑھنا ہے، میتھ کے استاد سے پڑھے گا. تو ہر چیز، اگر مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابو مجھے جو ہے وہ انگلش پڑھنی ہے، تو آپ اسے سب سے بڑے اردو دان کے پاس بھیج دیں کہ بھائی اس سے جا کے انگلش پڑھ لو، بھلے اس کو انگلش نہیں آتی،
ظاہر نہیں ہوگا،
نہیں ہوگا نا، ایسی بات ہے. آپ کو اردو میں بہترین جو ہے وہ ادب سیکھنا، اردو کا ادب، آپ اس کو جو ہے وہ کسی انگریز کے پاس بھیج دیں کہ اس سے جا کے اردو ادب سیکھ لو، تو کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح جو دین ہے وہ دین کس سے سیکھا جائے گا؟
صحیح.
دین کا علم بھی آپ اسی سے حاصل کریں گے نا کہ جو اس کا ایکسپرٹ ہو، جس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہو. اب جس کو الف سے بے دین کی آتی نہیں، جس کو عربی عبارت تک پڑھنا آتی نہیں، وہ کہ میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں، کتنا بڑا ظلم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی نے 10 سال قبیلہ حزیل کے اندر گزارے، جو عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا. کس لیے گزارے؟ تاکہ عربی زبان کے اندر ایسی آل خود عربی ہیں، ایسی مہارت حاصل کر لیں کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، جو اس کے معانی اور مفاہیم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد ان کی خدا داد ذہانت اپنی جگہ پر اور علم دین کے لیے الگ تگو دو اپنی جگہ پر. اب کوئی شخص آتا ہے جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، آ کے وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے قرآن کو سمجھا اس طرح تو امام شافعی بھی نہیں سمجھے، تو کیسے کہیں گے اس بات کو، کیسے تسلیم کریں گے آپ کے پاس؟ یعنی آپ بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں ان کے مقابلے میں آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر ہم کوئی حکمت والی بات کہیں تو نہیں، اس کی بات معتبر ہے زیادہ. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا فن ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں میڈیکل کی بات، میں میڈیکل کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، میں ڈاکٹری کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، انجینئرنگ کی کوئی بات آپ کو بتا دوں، جو میں نے اس کتاب سے پڑھ لی اس کتاب سے پڑھ لی، تو میری بات تسلیم نہیں ہے، اس کی بات کیوں تسلیم ہے؟ اگر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی چلے اس کی میڈیکل کی، تو بھی میری بات ویسی معتبر نہیں جیسے کہ 50 سال پرانے ڈاکٹر کی بات معتبر ہے.
بالکل.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ ہو چکا، وہ مجھ سے زیادہ پڑھ چکا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہماری آنکھیں پتہ نہیں بند ہونے کی بجائے اور زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ پورا ٹاپک ہے. اگر میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں کہ متقدمین اور متاخرین کے علم کے درمیان کیسا فرق ہے، تو اس پر علماء کی 500 نصوص موجود ہیں کہ متقدمین یعنی پرانے علماء کے جو علمی رسوخ ہوتا تھا، ان کی مضبوطی ہوتی تھی، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی نے فرمایا کہ جب آپ نے ابو بکر الاسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کا مطالعہ کیا، مسند فاروق کا، تو آپ نے فرمایا میں نے جان لیا کہ متاخرین متقدمین کے حفظ کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. ایسے کئی نصوص علماء کی موجود ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کا دامن تھام کے رکھیں، اسلاف کا دامن تھام کے رکھیں. ہمیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا، اور وہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، ہمیشہ اس کے راستے کو اختیار کریں۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کا راستہ کون سا ہے؟ وہ یہی راستہ ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت چل رہے ہیں، جس پر ائمہ اربعہ کے مقلدین چل رہے ہیں۔ وہ راستہ نہیں ہے کہ جس پر جہلا چل رہے ہوں، وہ راستہ نہیں ہے کہ جس کے اندر بزرگوں کی توہین ہو رہی ہو، وہ راستہ نہیں ہے کہ جس میں صحابہ و اہل بیت کو جو ہے وہ دو ٹکے کا نعوذ باللہ قرار دیا جا رہا ہو، جس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہو۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ بزرگوں کا راستہ کب سے بن گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اسلاف کے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں
اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ بالکل آج کل کے دور میں یہ گفتگو بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے۔ ہمیں تو فرمایا گیا انظروا امن تاخذون دینکم، کہ تم یہ ضرور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم اپنا جو بھی دینی معاملات ہیں وہ بھی علماء حق سے، علماء اہل سنت سے رہنمائی لیں، نہ ادھر ادھر بھٹکیں، نہ ادھر ادھر کی سن کر اپنے ذہنوں کو مختلف طرح کے وساوس کا شکار بنائیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔